السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ نور آیت نمبر 6. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 6 ہے، اور آج کا ٹاپک بھی اپنے موضوع کے لحاظ سے بہت اہم ہے. اور کیوں یہ بات آپ لوگوں کے سامنے کہی جا رہی ہے؟ کیونکہ یہ باتوں کو ڈسکس کرنا کسی مومن کو دل سے پسند نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ معاشرے کی اور انسانی فطرت کی ایک حقیقت ہے کہ معاشرے میں دونوں قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں. اسی لیے قرآن نے یہ نہیں کیا کہ ایسے تمام ٹاپکس کو چھوڑ دیا اور اس میں صحیح رہنمائی نہیں کی، اور نہ ہی احادیث میں ایسے تمام ٹاپکس کو چھوڑ دیا گیا اور کوئی رہنمائی نہیں کی گئی. ہو سکتا ہے بعض اوقات، یا ابھی جب ہم یہ پڑھ رہے ہیں یہ سورت، تو کچھ الفاظ ہمیں ناپسند آ رہے ہوں یا ہمیں مناسب نہ لگ رہے ہوں، لیکن آپ دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں وہ الفاظ نازل کیے ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں کچھ اس پر بحث و مباحثہ کرنے والے. اور یہ ایک حقیقت ہے، کیونکہ اچھائی کو اچھائی ہم اسی وقت سمجھیں گے جب ہمارے سامنے اس کا فرق واضح ہوگا، اور برائی کو برائی اسی وقت سمجھیں گے جب ہم واقعی میں جانیں گے کہ واقعی میں یہ برائی ہے. تو اچھائی اور برائی کو سمجھنے کے لیے اس کو ڈسکس تو کرنا پڑے گا، اس کو سامنے اس کے بارے میں بات تو کرنی پڑے گی. اگر بات ہی نہیں کریں گے، آپ اپنی جگہ خاموش اور دوسرے لوگ اپنی جگہ خاموش، نہ قرآن کھول کر دیکھیں، نہ احادیث کھول کر دیکھیں، نہ پڑھیں، نہ اس زمانے میں جو حالات پیش آئے تھے اس کو جانیں، تو پھر تو کوئی بات سمجھ ہی میں نہیں آئے گی کہ کیا حقیقت ہے. دیکھیں، شرم اور حیا اپنی جگہ ہے، بہت اہم ہے، لیکن اسلام ایسے ٹاپک کو ڈسکس کرنے سے منع نہیں کرتا ہے. کیونکہ آپ جب تک بچوں کو یا اپنے آپ کو بتائیں گے نہیں، سمجھائیں گے نہیں کہ یہ باتیں غلط ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، تب تک کہ کیسے کوئی سمجھے گا کہ ہاں یہ غلط ہے. جیسے کہ ایک مثال ہمیشہ یاد آتی ہے کہ کوئی صاحب تھے جن کی بیٹی نے، یہ کوئی سنا سنایا واقعہ نہیں ہے، یہ بہت ہی قریبی لوگوں کا واقعہ ہے، کہ کسی صاحب کی بیٹی نے کسی غیر مسلم سے نکاح کر لی یا بات چیت طے ہو گئی، اور اس نے اپنے والدین کو اپنی چوائس بتا دی کہ ایسا میرا اس سے نکاح کرنے کا ارادہ ہے. تو والد نے جواب میں لکھا کہ بیٹا، مسلمانوں کا تو نکاح غیر مسلموں سے ہوتا ہی نہیں ہے. تو بیٹی نے جواب میں یہ لکھا کہ اچھا، آپ نے ہم کو بچپن سے کبھی نہیں بتایا، اب تو یہ بات طے ہو چکی ہے، مجھے معلوم نہیں تھا اور اب تو ہم نے فیصلہ کر لیا ہے. تو بعض اوقات دیکھیں کہ بعض اوقات نہ بتانے کا نقصان کتنا زیادہ ہوتا ہے. تو جو ایسے خاص احکامات ہیں وہ ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمان کا نکاح غیر مسلم سے نہیں ہو سکتا، اور اگر کسی نے ایسا کر لیا ہے تو اس صورت میں وہ، آپ خود سوچیں کہ کتنا بڑا اور غلط قبیح فعل سرزد ہو رہا ہے دونوں سے، یعنی وہ نکاح ہے ہی نہیں تو پھر وہ کیا ہوگا، سمجھیں. اور یہ باتیں بہت سی ہماری مسلمان بچیوں کو یا بچوں کو معلوم ہی نہیں ہوتے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں پر تو ایک وبا جیسے ایک پھوٹ پڑی ہے یہ، کہ آرام سے مسلمان لڑکیاں یا مسلمان لڑکے غیر مسلموں سے، خصوصاً مشرق لوگوں سے نکاح کر رہے ہیں اور ساتھ میں زندگی گزار رہے ہیں. تم تمہارے دین پر، ہم ہمارے دین پر، کسی نے اپنا دین چینج نہیں کیا. تو یہ درست نہیں ہے. تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ شوہر اور بیوی کے تعلق سے ہے. ٹھیک ہے، معاشرے میں ایسے کیسز بہت کم ہوتے ہیں، لیکن ہوتے ہیں. اللہ تعالی نے جب یہاں بیان کیا ہے تو کچھ نہ کچھ اس کے پیچھے حکمت کار فرما ہوگی، اس بات کو ہم سمجھیں. اور آج کل واٹس ایپ کے ذریعے سے کوئی بھی برائی اتنی عام ہو گئی ہے کہ کتنے ایسے کیسز سننے کو ملے ہیں کہ شوہر اور بیوی کے ہوتے ہوئے، بیوی کے ہوتے ہوئے شوہر، اور شوہر کے ہوتے ہوئے بیوی کے تعلقات کسی اور سے ہیں. تو یہ انتہائی نامناسب بات ہے، بہت ہی غلط حرکت ہے یہ. ایک تو دھوکہ دینا ہے، بے وفائی ہے، غداری ہے، اللہ اور اس کے رسول سے، یا اللہ اور اس کے رسول کے جو دیے گئے احکامات ہیں اس کے ساتھ کھلواڑ ہے، یہ اس کا مذاق بنانا ہے. اللہ تعالیٰ نے مردوں پر بھی کچھ پابندیاں عائد کی ہیں اور عورتوں پر بھی کچھ پابندیاں عائد کی ہیں، ان کو اپنانا بہت زیادہ ضروری ہے. تو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں ہماری مدد فرمائیں، کیونکہ بہت ڈر بھی لگتا ہے کہ زبان سے کوئی غلط بات نہ نکل جائے. لہذا کچھ بھی غلطی ہوگی تو وہ میری اپنی زبان کی غلطی ہوگی یا میرے علم کی کمی کی وجہ سے ہوگی، اور جو صحیح بات ہوگی تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہے. اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسهم شہادۃ احدہم اربع شہادات باللہ انہ لمن الصادقین. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. اور جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں اور ان کے پاس خود ان کے اپنے سوا دوسرے کوئی گواہ نہ ہوں تو ان میں سے ایک شخص کی شہادت یہ ہے کہ وہ چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے، وہ اپنے الزام میں سچا ہے، اور پانچویں بار کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ اپنے الزام میں جھوٹا ہو. اور عورت سے سزا اس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر شہادت دے کہ یہ شخص اپنے الزام میں جھوٹا ہے، اور پانچویں مرتبہ کہے کہ اس بندی پر اللہ کا غضب ٹوٹے اگر وہ اپنے الزام میں سچا ہو. تم لوگوں پر اللہ کا فضل اور اس کا رحم نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا التفات فرمانے والا اور حکیم ہے تو بیویوں پر الزام کا معاملہ تمہیں بڑی پیچیدگی میں ڈال دیتا. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر معاملے میں رہنمائی کی ہے. جیسے کہ پچھلی آیت کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، پچھلی آیت میں ہم پڑھ چکے تھے، اس میں اگر کوئی کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے، اور برائی سے مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے، وہ بڑا جرم ہے، اور اپنے ساتھ وہ چار گواہ نہیں لاتا تو اس کو حد قذف سے سابقہ پیش آئے گا، یعنی اس کو کوڑے لگائے جائیں گے. اب یہاں پر تو اگر ایک کوئی غیر مرد یا کوئی غیر عورت کسی اور کو اس طرح سے دیکھ لیتی ہے، یا کوئی دیکھ لیتا ہے کسی کی بدچلنی کو، کسی کو کسی کے ساتھ ملوث دیکھ لیتا ہے، تو ٹھیک ہے وہ کسی اور کو دیکھ کر تو صبر کر سکتا ہے، کیونکہ اس کو کہا یہی گیا کہ اگر تم نے اگر دیکھ لی اپنی آنکھوں سے تو یا تو صبر کر لو، خاموش ہو جاؤ، یا پھر ڈھونڈ ڈھانڈ کر چار گواہ لے کر آؤ، یا پھر اپنی زبان پر قفل چڑھا لو اور معاملے کو نظر انداز کر دو. لیکن اگر کوئی اپنی بیوی کو، خود اپنی بیوی کو بدچلنی کرتے دیکھ لے تو پھر وہ کیا کرے؟ ظاہر سی بات ہے، یا تو وہ قتل کر دے گا، اور قتل کرے گا تو خود الٹا اس کو سزا مل جائے گی، یہ گواہ ڈھونڈنے جائے تو ان کے آنے تک مجرم وہاں پر ٹھہرا نہیں رہے گا، اور صبر کرے تو آخر کیسے صبر کرے، کیونکہ غیرت بھی ایک چیز ہے جو اللہ تعالی نے ہر انسان میں رکھی ہے. ہاں، طلاق دے کر عورت کو رخصت کر سکتا ہے، مگر اس قسم کی عورت کی کیا بس اتنی ہی سزا کہ اس کو طلاق دے دی جائے تاکہ پھر وہ آگے جائے کسی اور سے شادی کرے اور پھر اس کے ساتھ بھی اس طرح سے دھوکہ دہی کرے، یا جس کے ساتھ وہ ملوث تھی عورت اور اپنے شوہر کو دھوکہ دے رہی تھی آرام سے جا کر اس کے ساتھ کچھ اور کر لے. اب یہ سوال پیدا ہوا، ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ اور آپ دیکھیں کہ جب انسانی ذہن کام کرتے ہیں تو اس میں سراسر انسان کا نقصان ہے، اور انسان اگر کوئی قانون بناتا ہے تو وہ قانون میں ہر طرح سے نقص یا کمی ضرور ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایک انسان ہے، اس کی سوچ پرفیکٹ نہیں ہو سکتی. ہاں، لیکن ہمارا رب، ہمیں پیدا کرنے والا، ہمارا خالق، ہمارا مالک، وہ کوئی قانون ہمیں دیتا ہے تو وہ پرفیکٹ ہے سارے قانون، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کی تمام مخلوق ہے، مردوں کو بھی اسی نے پیدا کیا، عورتوں کو بھی اسی نے پیدا کیا، لہٰذا وہ جو بھی قانون ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں وہ سب میں ہمارے لیے بھلائی ہے. اگر کوئی مرد حضرات کو دے دیا جائے قانون بنانے کا اختیار تو وہ سارے حقوق مردوں کے کروا لیں گے اور عورتوں کو چھوڑ دیں گے، اور اگر عورتوں کے ذمہ دے دیا جائے تو وہ سارے حقوق عورتوں کے کروا لیں گی اور مردوں کو پیچھے چھوڑ دیں گی. کسی نہ کسی کی حق تلفی ضرور ہوگی، اور یہ ہوتا آیا ہے. آپ نے سنا ہوگا بی بی سی پر پوری ایک گھنٹے کی ڈاکیومینٹریز پر آئی تھی، اور ویسے بھی صرف بی بی سی ہی کو کیا کہیں، جتنے بھی ویسٹرن کنٹریز کے چینلز ہیں یا وہ تمام ادارے یا میگزینز جو اسلام کے خلاف لکھتے ہیں، جو ہمیشہ سے شروعات سے ان کی کوشش ہی یہ ہے کہ اسلام کے نام پر کوئی بھی بات ان کو پتہ چلے، ملے، بھلے ہی وہ اسلام سے تعلق نہ رکھتی ہو، صرف مسلمانوں سے تعلق رکھتی ہو، وہ ضرور اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اور اس کو کچھ سے کچھ بنا کر پیش کر دیتے ہیں. اتفاق سے کچھ اس کا حصہ دیکھنے کو ملا تھا اس ڈاکومنٹری کا، اس میں انہوں نے کاروکاری کی ایک رسم ہے اس کو اسلام سے ریلیٹڈ بتایا تھا بی بی سی میں. باقاعدہ وہ کہہ رہے تھے کہ اسلام کو ماننے والے یہ کاروکاری کی رسم پائی جاتی ہے یا یہ چلن عام ہے. اور کاروکاری آپ نے سنا ہے کبھی یہ نام؟ یہ آپ کو ضرور سننے کو ملے گا اگر آپ دیکھیں گے کہ جو بہت سارے قتل ہوتے ہیں غیرت کے نام پر, اسی کا ایک حصہ ہے سمجھیے یا اس کو کاروکاری کہا جاتا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شوہر یا کوئی بھائی یا کوئی باپ اپنی بیٹی اپنی بیوی یا اپنی بہن کو کسی کے ساتھ ملوث دیکھ لے, اور اس نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو, تو وہ اسی وقت کلہاڑی سے یا ایسے سخت قسم کے اوزار سے ان دونوں کو وہیں ختم کر دیتا ہے, قتل کر دیتا ہے لٹرلی, اور اس کے اوپر کوئی سزا عائد نہیں ہوتی. اور وہ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ان دونوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے, بلکہ وہ دونوں لاشوں کو سڑک کے کنارے یا کہیں پھینک دیا جاتا ہے تاکہ وہ سڑتی گلتی رہیں اور لوگ اس کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں. اور یہ ایکچولی حقیقت میں تو معاملہ یہ نہیں ہوتا, یعنی وہ لوگ الزام لگاتے ہیں کہ ہم نے فلاں کو فلاں سے ملوث دیکھا اس لیے ہم نے مار دیا دونوں کو. اصل اس کے پیچھے جو ذہن کار فرما ہے سارے وہ لوگ ہیں جو وڈیرے قسم کے لوگ ہیں, چودھری قسم کے لوگ ہیں, جن کے یہاں پر برسہ برس سے خوب ساری جائیدادیں چلی آ رہی ہیں, حویلیاں ہیں, زمینیں ہیں, کھیت کھلیان, بہت ساری چیزیں ہیں. یہ لوگ چاہتے کہ اس جائیداد میں کوئی اور شامل نہ ہو, اور اسی بنا پر یہ لوگ اپنی بہنوں کی شادیاں کسی سے نہیں کرتے. ان کے یہاں پر آپس میں خاندان میں شادیاں ہو جاتی ہیں. اگر ایک لڑکی 5 سال کی ہے تو اس کی شادی کر دی جاتی ہے 50 سال والے شخص سے, یا اگر کوئی لڑکی 50 سال کی ہے تو اس کی شادی کر دی جاتی ہے 10 سال کے لڑکے سے. کیوں؟ کیونکہ خاندان میں کوئی اور نہیں ہے نکاح کرنے کے لیے, یہی ہے. اور چونکہ دولت خاندان کے خاندان میں رہے اس لیے ان دونوں کا نکاح کر دیا جاتا ہے. اگر کوئی اب نارمل ہے تو بھی اس کا نکاح کر دیا جاتا ہے کسی اچھے شخص سے, یا اگر اچھی عورت ہے لڑکی ہے تو اس کا نکاح کر دیا جاتا ہے ایک اب نارمل شخص سے. اور وہ دونوں ایک دوسرے کو بھلے ہی نہ پسند کریں نہ ان کی خواہش ہو ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کی. اب ایسی حالت میں اگر کوئی اپنی بیوی سے چھٹکارا پانا چاہتا ہے تو وہ اس کو کاروکاری میں ملوث کر دیتا ہے, یا کسی کو اپنے بہن سے چھٹکارا پانا ہے اس نے اس کو کاروکاری میں ملوث کر دیا. اور جان بوجھ کر الزام ہو سکتا ہے اکا دکا حقیقت بھی ہوتی ہے, ہم نہیں جانتے, لیکن اکثریت اس میں سے کیسز کی ایسی ہوتی ہے کہ دراصل وہ اپنے راستے کے کانٹے کو ہٹانا چاہتے ہیں اور کوئی اور سولوشن نہیں ہے ان کے یہاں پر, اس لیے وہ غیرت کے نام پر دونوں کو قتل کر دیتے ہیں. راستے سے ان کا کانٹا بھی ہٹ گیا اور ان کو سزا بھی نہیں ملی, وہ آزاد ہیں. تو ویسٹرن کنٹریز ان چیزوں کو اسلامیات کہہ کر انٹروڈیوس کرواتے ہیں کہ یہ اسلامی آداب یا اسلامی قانون ہے, جبکہ اسلام کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں پر تو اگر انہیں ابھی ہم یہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے وہ دراصل وہی آیت ہے, اور اس میں اسی کے تعلق سے احکامات بتائے گئے ہیں جس کو یہ آیت لعان کہلاتی ہے. لعان کا حکم دیا گیا ہے, جس میں لعان کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک دوسرے پر لعنت, یعنی لعنت کی بد دعا کرنا, ایک دوسرے پر لعنت کرنا. اور یہ لعان کی وجہ سے دنیا میں سے تو سزا ٹل جائے گی لیکن آخرت میں سزا باقی رہے گی اگر وہ جھوٹے ہوئے جن لوگوں پر الزام عائد کیا گیا تھا اور انہوں نے جھوٹ کہہ کر اپنے آپ کو بچا لیا اس الزام سے, تو دنیا میں ان پر سے سزا ساقط ہو جائے گی لیکن آخرت میں پھر وہ سزا کے مستحق ہوں گے. تو بہرحال یہ جو کاروکاری کی رسم ہے اس کا اسلام سے دور دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہے. اسلام ایسی حالت میں بھی یہ تعلیمات دیتا ہے کہ انسان کی جان کی حرمت بہرحال باقی ہے, کوئی بھی انسان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کی جان اپنے ہاتھ میں لے لے اور بلا وجہ کسی کو قتل کر دے. آپ سوچیں کہ اتنی بڑی غیرت کا معاملہ ہے کہ ایک شوہر اپنی بیوی کو غیر حالت میں دیکھ لے کسی غیر کے ساتھ, ایسے وقت میں بھی اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ جا کر اپنی بیوی کو قتل کر دے یا اس شخص کو قتل کر دے, بلکہ اس وقت بھی اس کو 4 گواہ لانے ہیں. اب معاملہ یہ پیش آیا کہ اسی طرح کی بات چیت ہوئی ایک صحابی کے بارے میں ہم کو پتہ چلتا ہے کہ سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر کوئی دیکھے کسی کو, کوئی شوہر دیکھ لے اپنی بیوی کو, تو صحابی نے کہا کہ تم تو اس جرم میں اس کو اگر وہ قتل کر دیتا ہے تو تم اس سے قصاص لے لو گے اور وہ اپنی جان سے بھی جائے گا اور وہ عورت کو تو کسی قسم کی سزا نہیں ملے گی. سعد بن عبادہ نے ایک فرضی سوال کی حیثیت سے یہ معاملہ اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کیا اور یہاں تک کہہ دیا کہ میں اگر خدا نخواستہ اپنے گھر میں یہ معاملہ دیکھوں تو گواہوں کی تلاش میں نہیں جاؤں گا بلکہ تلوار سے اسی وقت معاملہ طے کر دوں گا. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. لیکن کہا جاتا ہے کہ کچھ ہی مدت گزری تھی کہ بعض ایسے مقدمات عملاً پیش آ گئے جن میں شوہروں نے اپنی آنکھوں سے یہ معاملہ دیکھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کی شکایت لے گئے. عبداللہ بن مسعود اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ انصار میں سے ایک شخص، پتہ نہیں نام ایگزیکٹ نہیں معلوم ہے، بریکٹ میں نام اکثر دیا گیا ہے کہ عویمر اجلانی، انہوں نے حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ غیر مرد کو پائے اور منہ سے بات نکالے تو آپ حد قذف جاری کر دیں گے، قتل کر دے تو آپ اسے قتل کر دیں گے، چپ رہے تو غیظ میں مبتلا رہے، آخر وہ کیا کرے؟ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ اس مسئلے کا فیصلہ فرما۔ یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ تو ابن عباس کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ ہلال بن امیہ نے آ کر اپنی بیوی کا معاملہ پیش کیا جسے انہوں نے بچشم خود ملوث دیکھا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثبوت لاؤ ورنہ تم پر حد قذف جاری ہوگی۔ صحابہ میں اس پر عام پریشانی پھیل گئی اور ہلال نے کہا، اس رب کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، میں بالکل صحیح واقعہ عرض کر رہا ہوں جسے میری آنکھوں نے دیکھا اور کانوں نے سنا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے معاملے میں ایسا حکم نازل فرمائے گا جو میری پیٹھ بچا دے گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یہ بخاری کا حوالہ ہے۔ اس میں دراصل جو معاملے کو حل کرنے کا طریقہ تجویز کیا گیا ہے اسی کو اسلامی قانون کی اصطلاح میں لیان کہا جاتا ہے، یعنی یہ اصطلاحی ٹرم ہے اسلامی قانون میں لیان۔ اور یہ حکم آ جانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن مقدمات کا فیصلہ کیا اس کی تفصیلات ہمیں احادیث کی کتاب میں مل جاتی ہیں۔ ایک تو یہ ہلال بن امیہ کا واقعہ ہم کو ملتا ہے کہ ان دونوں کو عدالت میں، اللہ کے رسول کی عدالت میں پیش کیا گیا اور پھر ان دونوں نے اسی طرح سے قسمیں کھائی، اور یہ واقعہ ہم ایک طرح سے دیکھ لیتے ہیں۔ صحاح ستہ اور مسند احمد اور تفسیر ابن جریر میں ابن عباس اور انس بن مالک دونوں نے اس روایت کو بیان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس آیت کے نزول کے بعد ہلال اور ان کی بیوی دونوں عدالت نبوی میں حاضر کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اللہ کا حکم سنایا، پھر فرمایا، خوب سمجھ لو کہ آخرت کا عذاب دنیا کے عذاب سے زیادہ سخت چیز ہے۔ ہلال نے عرض کیا، میں نے اس پر بالکل صحیح الزام لگایا ہے۔ عورت نے کہا، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو ان دونوں میں ملاعنت کرائی جائے، یعنی وہی لیان۔ چنانچہ پہلے ہلال اٹھے اور انہوں نے حکم قرآن کے مطابق قسمیں کھانی شروع کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران میں بار بار فرماتے رہے، اللہ کو معلوم ہے کہ تم میں سے ایک ضرور جھوٹا ہے، پھر کیا تم میں سے کوئی توبہ کرے گا؟ پانچویں قسم سے پہلے حاضرین نے ہلال سے کہا، یعنی جو لوگ وہاں موجود تھے، اللہ سے ڈرو، دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے ہلکا ہے، یہ پانچویں قسم تم پر عذاب واجب کر دے گی۔ یعنی اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ خود اللہ کے رسول بھی اور جو وہاں پر کھڑے تھے صحابہ کرام، وہ لوگ دونوں کو نصیحت کر رہے تھے کہ جو جھوٹا ہے وہ یہیں اقرار کر لے کیونکہ آخرت کی سزا زیادہ سخت ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کو کتنا ڈر تھا اللہ تعالیٰ کا کہ وہ لوگ چاہتے تھے کہ یہیں پر پاک صاف ہو جائیں۔ تو صحابہ نے کہا کہ پانچویں قسم تم پر عذاب واجب کر دے گی، مگر ہلال نے کہا، جس رب نے یہاں میری پیٹھ بچائی ہے وہ آخرت میں بھی مجھے عذاب نہیں دے گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے پانچویں قسم بھی کھا لی۔ پھر عورت اٹھی اور اس نے بھی قسمیں کھانی شروع کی۔ پانچویں قسم سے پہلے اسے بھی روک کر کہا گیا، اللہ سے ڈر، آخرت کے عذاب کی بنسبت دنیا کا عذاب برداشت کر لینا آسان ہے، اور یہ آخری قسم تجھ پر عذاب الہی کو واجب کر دے گی۔ یہ سن کر وہ کچھ دیر رکتی اور جھجکتی رہی، لوگوں نے سمجھا اعتراف کرنا چاہتی ہے، مگر پھر کہنے لگی، میں ہمیشہ کے لیے اپنے قبیلے کو رسوا نہیں کروں گی، اور پانچویں قسم بھی کھا گئی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے درمیان تفریق کرا دی اور فیصلہ یہ کیا کہ اس کا بچہ جو اس وقت اس کے پیٹ میں تھا ماں کی طرف منسوب ہوگا، باپ کا نہیں پکارا جائے گا، کسی کو اس پر یا اس کے بچے پر الزام لگانے کا حق نہ ہوگا، جو اس پر یا اس کے بچے پر الزام لگائے گا وہ حد قذف کا مستحق ہوگا، اور اس کو زمانے عدت کے نفقے اور سکونت کا کوئی حق ہلال پر حاصل نہیں ہے کیونکہ یہ طلاق یا وفات کے بغیر شوہر سے جدا کی جا رہی ہے۔ پھر آپ نے لوگوں سے کہا کہ اس کے ہاں جب بچہ پیدا ہو تو دیکھو وہ کس پر گیا ہے، اگر اس شکل کا ہوا تو ہلال کا ہے، اور اگر اس صورت کا ہو تو اس شخص کا ہے جس کے بارے میں اس پر الزام لگایا گیا ہے۔ جب اس کی ڈلیوری ہوئی تو دیکھا گیا کہ وہ دوسری صورت پر تھا، یعنی ہلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت پر نہیں تھا۔ اس بات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لولا الایمان، یا ایک اور روایت کے مطابق، لولا مدا من کتاب اللہ لکان لی ولہا شان، یعنی اگر قسمیں نہ ہوتی یا اللہ کی کتاب پہلے ہی فیصلہ نہ کر چکی ہوتی تو میں اس عورت سے بری طرح پیش آتا۔ تو یہ واقعے سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ جو لعان ہوگا یہ جو مسلمانوں کا قاضی ہے یا مسلمانوں کا کوئی جو امام ہے یعنی مسجد کا امام ہے نماز پڑھاتا ہو یا جس کے فیصلے پر سب لوگ متفق ہوں اس کے سامنے یہ لعان کروایا جائے گا. اس وقت کچھ لوگ وہاں شامل ہو سکتے ہیں اور وہ لوگ ان کو نصیحت کریں گے دونوں کو لعان کرنے والوں کو. طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ اگر شوہر نے بیوی پر الزام لگایا ہے تو وہ پانچ بار یعنی پہلے چار بار اللہ کی قسم کھائے گا کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں نے جو الزام لگایا ہے وہ سچا ہے اور اگر میں نے جو الزام لگایا ہے وہ جھوٹا ہے تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو. پانچویں دفعہ وہ اس طرح سے کہے گا تو پھر بیوی کو موقع دیا جائے گا, بیوی کہے گی کہ میرا شوہر مجھ پر جو الزام لگا رہا ہے وہ جھوٹ ہے اور اگر اس نے مجھ پر جو الزام لگایا ہے وہ سچ ہے تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو. پانچویں دفعہ وہ اس طرح سے کہے گی, یہ لعان کہلاتا ہے. اس دوران میں قاضی بھی ان کو سمجھاتا رہے گا, نصیحت کرتا رہے گا, ڈراتا رہے گا اور جو آس پاس کے لوگ ہیں وہ بھی سمجھاتے رہیں گے. اور لعان کے بعد یعنی یہ نکاح خود بخود وہیں فسخ ہو جائے گا, دونوں کا دوبارہ اب نکاح نہیں ہو سکتا. اس عورت کے نان نفقے کی ذمہ داری وہ پہلے شوہر پر نہیں ہوگی اور بچہ ماں کی طرف منسوب ہوگا اور اس بچے کو کوئی ولد الحرام نہیں کہہ سکتا, یعنی اس بچے کو اس طرح سے کہہ کر گالی نہیں دی جا سکتی یا اس پر الزام نہیں لگایا جا سکتا. اگر اس طرح سے کوئی کرے گا تو اس کو بھی 80 کوڑے لگائے جائیں گے. تو یہ لعان کا قانون نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا. اگر یہ قانون نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ تم بڑی مشکل میں پڑ جاتے, تو یہ قانون تو تمہارے لیے ایک رحمت ہے. جو بھی قانون اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہیں سب میں انسان کی بھلائی ہے. تو لعان کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے پر اللہ کی لعنت اور غضب کی بد دعا کرنا, یا پھر آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں لعان ایک دوسرے پر اللہ کی لعنت اور غضب, یہ ہے لعان کا مطلب. یہ جو سزائیں تھیں یہ اسلامی مملکت قائم تھی پہلے گراؤنڈ تیار کیا گیا اور ایسا واقعہ کبھی کبھار پیش آ جاتا تھا, یعنی اتنے پورے عرصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے ایک یا دو واقعات پیش آئے اللہ کے رسول کے زمانے میں. اور جیسے کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ شیطان تو ہر زمانے میں کھلا گھوم ہی رہا ہے, وہ اپنا کام تو کرتا چلا جائے گا. اور کوئی بھی معاشرہ 100% برائی سے پاک نہیں ہو سکتا, ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا, کچھ نہ کچھ تو ہوتا رہے گا. اور اس میں ہمارے لیے سبق ہے دراصل کہ ہم لوگ اس سے بچنے کی کوشش کریں. اور آج ہم وہی دیکھتے ہیں کہ اس وقت تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اصلاح کی کوششیں کی, آپ کی پوری زندگی صحابہ کرام کا وہاں کے لوگوں کا تزکیہ کرتے ہوئے گزری. آپ نے تربیت پر زیادہ زور دیا, اخلاقی تعلیمات پر زیادہ زور دیا. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج اخلاقی تعلیمات ہی نہیں ہیں, وہ جو روح ہے تربیت اور تزکیے کی وہ ختم ہو گئی ہے. اور ویسٹرن کنٹریز میں, اور اب تو تقریباً ہر کنٹری میں یہ بات عام ہو گئی, پہلے تو صرف ویسٹرن کنٹریز کے فگر سامنے آتے تھے, اب تو ہر ملک میں یہ فگر سامنے آ گئے ہیں کہ لڑکیوں کے یونیفارم جو ہیں کالج کے یونیفارم وہ اتنے چھوٹے چھوٹے ہو گئے ہیں کہ خود برٹین کی جو اسکول کی لڑکیاں ہیں یا بڑی کلاس کی لڑکیاں ہیں ان کی ماؤں نے آ کر کمپلین کی کہ ہماری بیٹیوں کے جو یونیفارم ہیں یہ بہت ہی زیادہ چھوٹے ہیں, اس کو اللہ کے لیے تھوڑا سا بڑا کیا جائے. یہ جملہ میں اپنی طرف سے کہہ رہی ہوں اللہ کے لیے, کہ وہ لوگ خود کرسچن ہو کر یہ کمپلین کر رہے ہیں کہ یہ یونیفارم گھٹنوں سے نیچے کیے جائیں اور لڑکے لڑکیاں سب ساتھ میں ہیں. تو آپ بتائیں بھلا کہ پھر شیطان کیا اپنی چال نہ چلے گا. اسی لیے وہاں کے جو فگر سامنے آتے ہیں کہ 13 سال سے کم عمر کی لڑکیاں پریگننٹ ہو رہی ہیں, اور جو لڑکیاں ہاسپٹلس میں آتی ہیں ابارشن کرانے کے لیے وہ سب اسکول گرلز ہوتی ہیں, کالج کے یا اسکول کے یونیفارم میں ہوتی ہیں. آج آپ مارکیٹ میں چلے جائیں, آج آپ جہاں نظر ڈالیں آپ کو ایسے ہی حلیے میں لوگ نظر آئیں گے, یعنی بے حیائی کو ماڈرن ہونا اور اچھے ہونے کے نشانے سمجھ لیا گیا ہے. بے حیائی کا نام آپ کتنا بھی اچھا رکھ دیں, کتنا بھی خوبصورت رکھ دیں, بے حیائی ہی رہے گی اور اس سے اس کا جو نقصان ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور اس طرح کے لباس پہن کر دراصل یہ لوگ خود ایک طرح سے دعوت دے رہے ہیں اور معاشرے کی روح کو ختم کر رہے ہیں, یعنی جو معاشرے میں ایک پاکیزگی ہونی چاہیے اس پاکیزگی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ معاشرے میں اچھے لوگ ہوں. نکاح کو اسی لیے آسان کیا گیا اور زنا کو مشکل بنا دیا گیا. اسی طرح سے جس معاشرے میں اللہ کا خوف ہوگا وہاں پر چھپی دوستیاں نہیں ہوں گی, پہلے سے پہلے احتیاطی تدابیر کی جائیں گی. پہلے ہی سورہ نساء میں ہم کو بتا دیا گیا تھا کہ چھپی دوستی نہ کریں. اور زنا صرف ایک جرم ہی نہیں ہے بلکہ یہ انسان کے اخلاق کے بگاڑ کا ذریعہ, یعنی ساری برائیاں ساری بگاڑ کی شروعات ہی یہاں سے ہوتی ہے. کیونکہ جو شخص اس طرح کا کام کرتا ہے دراصل وہ ایک طرح سے دھوکہ دے رہا ہے, غداری کر رہا ہے. اور پھر حیا اور ایمان تو ساتھ ساتھ ہے نا, اگر ایک اٹھ جائے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے. تو ایمان کے لیے لازمی ہے کہ حیا کو بھی ساتھ رکھا جائے, حیا بہت زیادہ ضروری ہے. اور یہ حیا دراصل بندوں کا خوف یعنی انسان کے اندر حیا جو چیز پیدا کرتی ہے کہ اس کو بندوں کا بھی خوف ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا بھی خوف ہوتا ہے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حیا نہیں رہی، تو نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے کہ آج معاشرے میں ایک کے بعد ایک غلط کام ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ہم اس کو کوئی برائی بھی نہیں سمجھ رہے ہیں. آزادی کے نام پر بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا ہے، اور ایک برائی آپ دیکھیں کتنی برائیوں کو جنم دیتی ہے. تو اگر ہم معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو شروعات اپنے گھر سے کریں، ہم اپنے گھر میں دیکھیں. بعض وقت سچ میں اتنا دکھ ہوتا ہے، یقین جانیے کہ اچھے بھلے گھرانوں کی لڑکیاں جب گھر سے باہر نکلتی ہیں تو بہت ہی عجیب سا لباس ہوتا ہے. سب سے پہلے ضرورت تو اس بات کی کہ لباس پر توجہ دی جائے، لباس ساتر ہو. آج ہمارے یہاں پر اس سے جو یہ فلاستین کا رواج ختم ہو گیا ہے، اور آستین آدھی 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 سے ہوتے ہوتے آخر اب مفقود ہی ہو گئی ہے، تو یہ غلط بات ہے. تو ایک تو ہم کو ہلال بن امیہ کا واقعہ ملتا ہے، اور ایک عمر اجلانی کا واقعہ ہم کو ملتا ہے، اور وہ بھی بخاری اور مسلم میں موجود ہے. اس میں بھی یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ عمر اور ان کی بیوی دونوں مسجد نبوی میں بلائے گئے. ملعنت سے پہلے اللہ کے رسول نے ان کو بھی تنبیہ کرتے ہوئے تین بار فرمایا، اللہ خوب جانتا ہے کہ تم میں سے ایک ضرور جھوٹا ہے، پھر کہ تم میں سے کوئی توبہ نہیں کرے گا. جب کسی نے توبہ نہ کی تو دونوں میں وہی لعان کروایا گیا، یعنی چار دفعہ ان لوگوں نے قسم کھائی اور پانچویں دفعہ کہا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو. عمر نے کہا، یا رسول اللہ، اب اگر میں اس عورت کو رکھتا ہوں تو جھوٹا ہوں. یہ کہہ کر انہوں نے تین طلاقیں دے دیں بغیر اس کے کہ اللہ کے رسول نے ان کو ایسا کرنے کا حکم دیا تھا. سہل بن سعد کہتے ہیں کہ ان طلاقوں کو اللہ کے رسول نے نافذ فرما دیا اور ان کے درمیان تفریق کرا دی، اور فرمایا کہ یہ تفریق ہے ہر ایسے جوڑے کے معاملے میں جو باہم لعان کرے. اور پھر اسی طرح سے سنت قائم ہو گئی کہ زوجین کو جدا کر دیا جائے، پھر وہ دونوں کبھی جمع نہیں ہو سکتے. اور یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ پھر یہ بچہ ماں کی طرف منسوب ہوگا اور وہ ماں ہی سے وراثت پائے گا اور ماں ہی اس کی میراث پائے گی. تو بہرحال یہ لعان کا قانون تھا، اسی لیے کہا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ اس طرح سے اس کا حل نہ نکالا ہوتا تو تم بڑی پیچیدگی میں پڑ جاتے. کیونکہ آپ دیکھیں سب سے بڑھ کر غیرت کا معاملہ شوہر ہی کے لیے ہوتا ہے کہ شوہر اگر اپنی بیوی کو ایسی حالت میں دیکھ لے کسی غیر کے ساتھ تو پھر وہ کیا کرے. تو وہاں پر اسلام نے اس کی بھی تعلیم دی ہے کہ ایسی حالت میں وہ کیا کرے گا، اسی کو لعان کہا گیا ہے. تو کاروکاری کوئی اسلام سے تعلق نہیں رکھتی، غیرت کے نام پر اس طرح سے قتل نہیں کیے جائیں گے. اور ویسے بھی آج ہم دیکھتے ہیں کہ سارے جو اخبارات بھرے پڑے ہیں، آپ دیکھیں قتل کس لیے ہوتے ہیں، کس لیے آج سارے جھگڑے چل رہے ہیں، زر زن زمین ہے نا. تو یہ عورت ہی کا تو معاملہ ہوتا ہے، تو اس میں ہم کو پھر اب کیا مطلب اس سے اخذ ہوتا ہے یا کیا مسئلہ نکلتا ہے وہ ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. اور بھی بہت ساری جو دوسری احادیث ہیں ان سب کو سامنے رکھ کر جو بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی غیر عورت پر تہمت لگائے تو اس کا فیصلہ شہادتوں کی بنا پر ہوگا، اور اگر اپنی ہی بیوی پر الزام لگائے تو اس کا فیصلہ لعان کی صورت میں ہوگا، جیسے کہ یہ ابھی ہم نے دو واقعات پڑھے. قسم کھانے کے دوران قاضی دونوں کو اللہ سے ڈرائے گا اور صحیح بات کہنے کی تلقین کرتا رہے گا تاکہ وہ اپنے دعوے سے رک جائے اور اس پر حد قذف لگے. اور مرد کے قسم کھانے کے بعد عورت رک جائے تو ظاہر ہے کہ اس نے اپنے زنا کے جرم کا اعتراف کر لیا، اس صورت میں اسے رجم کر دیا جائے گا. اور اگر مرد ہے اس میں ملوث تو مرد اگر اعتراف کر لے تو اس کو رجم کر دیا جائے گا. لعان یہ دو میاں بیوی میں جو دائی ڈالنے والا سب سے سخت حکم ہے، یعنی سب سے سخت قسم کی تفریق ہے سمجھے، جس میں پھر وہ دونوں میاں بیوی کا کبھی بھی دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا. اور آپ دیکھیں کہ یہ سارے احکامات ہمیں معلوم ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات ہیں. لعان کے بعد مرد طلاق دے یا نہ دے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیشہ کے لیے جدائی خود بخود واقع ہو جائے گی. لعان کے بعد مرد عورت سے حق مہر یا دیگر اخراجات کی واپسی کا مطالبہ نہیں کر سکتا. لعان کے بعد عدت کے دوران عورت کا نان نفقہ مرد کے ذمہ نہیں ہوگا. پیدا ہونے والا بچہ ماں کی طرف منسوب ہوگا اور اسے اس شخص سے منسوب نہیں کیا جائے گا جس پر الزام لگایا گیا تھا یا جس کے ساتھ ملوث ہونے کا الزام لگایا گیا تھا. بچہ ماں کا وارث ہوگا اور ماں بچے کی، اور ڈلیوری کے بعد اگر عورت مجرم ثابت ہو جائے تو بھی اسے سنگسار نہیں کیا جائے گا. تو دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری پیچیدگیوں کا حل یہ لعان کی صورت میں نکال دیا. تو یہ معاملات میں کئی طرح سے مشکلات انسان کو پیش آ سکتی تھی. اب اگر ایک بیوی کو کوئی اس طرح سے حالت میں دیکھ لے تو وہ کہاں گواہ ڈھونڈنے جائے جب تک معاملہ ختم ہو جائے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ معاملات نازل فرمائے، یہ احکام نازل فرمائے، جس کی وجہ سے بہت ساری مشکلات سے لوگ بچ گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان احکامات کو اچھے طریقے سے سمجھنے والا بنائے اور ان تمام آیات کو ہمارے دلوں میں جاگزین کر دے کہ ہمارا دل، دماغ، سینہ سب کھل جائے اس کو سمجھنے کے لیے، اور اللہ کرے کہ ہم اللہ کی آیات پر عمل کرنے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر حیا، شرم، وہ تمام خوبیاں ہمارے اندر اللہ تعالیٰ ودیت کر دے جو اللہ اور اس کے رسول کو مطلوب ہیں، جس کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے ہمیں دی ہے، اور اسی صورت میں پھر ایک پاکیزہ معاشرہ وجود میں آئے انشاءاللہ۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين۔ والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين۔ ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين۔ والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين۔ ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم۔